لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، مال کے بارے میں تم پر ضرور آزمائش آئے گی، وَأَنفُسِكُمْ اور جان پر بھی آئے گی، یہ ہر انسان کے لیے ہے اور خصوصاً اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم دین کے رستے میں نکلو گے تو مال اور جان کی آزمائش ضرور آ کے رہے گی، پہلے ہی بتا دیا کہ ہوشیار رہو، پھسلنا مت۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی رستے پہ جا رہا ہو تو اسے پہلے سے بتا دیجئے، دیکھو سنبھل کے چلنا، آگے کھائی آئے گی، گڑا آئے گا، نالی آئے گی، یہ اور یہ چیز ہوگی، بچ کے نکلنا۔ اب وہ کہے نہیں میں تو جاتا ہی نہیں، میں تو ادھر ہی رہتا ہوں کیونکہ اس کے رستے میں تو کھائی ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ دین کے رستے میں اگر آزمائش ہے تو میں تو دین پہ چلتا ہی نہیں، تو اگر چلیں گے نہیں تو منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ کوئی آپشن ہی نہیں کہ آپ پلٹ کے کسی اور رستے پر چلیں اور وہاں سے جنت میں پہنچ جائیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں، رستہ ایک ہی ہے اور یہی ہے۔ ہاں تھوڑا سا اس وقت پاؤں سنبھالنے کی ضرورت ہے، پھسلنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم سب اس کو اپنے اپنے اوپر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وارن کر رہے ہیں، دیکھو جب اس رستے پہ آؤ گے آزمائے جاؤ گے، کسی کی کم ہوتی ہے آزمائش، کسی کی زیادہ، اگر کسی کی زیادہ بھی ہو جائے تو یاد رکھے انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ ہوئی۔ تو کوئی کسی کے بارے میں یہ نہ سوچے کیونکہ آزمایا جا رہا ہے کہ بہت ہی کوئی خراب انسان تھا، نہیں، بعض اوقات اللہ کے پیاروں پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ ایمان کا سفر ایک ایسا سفر ہے جہاں انسان کو طرح طرح کے زخم لگتے ہیں، کانٹے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، اور کیا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی ضرور سنو گے۔ کیا؟ اذن کثیرہ، بہت سی اذیت والی باتیں، بہت سی ٹارچر دینے والی باتیں، یعنی اپنوں اور غیروں کی طرف سے۔ اپنوں کیوں کہا؟ من الذین اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے۔ یہود ایک طرح سے مسلمان تھے اس دور کے، کتاب والے تھے، دیندار طبقہ تھا، پر وہ ان کی طرف سے بھی باتیں سنی جائیں گی۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سب کے لیے یہی بات ہے کہ بعض اوقات آپ مخالفت دیکھتے ہیں کس کی طرف سے؟ غیروں کی طرف سے، اور بعض اوقات دیندار طبقے کی طرف سے۔ دین والوں کی طرف سے بھی بعض اوقات تمہیں باتیں سننا پڑیں گی، یہ ہوگا، اپنوں اور غیروں کے زخم لگیں گے۔ لیکن کیا نہ کرنا؟ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہونا، ریئیکشنری نہیں ہونا، لسن ناٹ اسمائل، ختم، سن لیں، جھٹک دیں، مسکرا پڑیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اگر انسان زندگی میں اس طریقے پر عمل کرے کہ اذیت والی باتیں سن کے کیا کرے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقویٰ سے کام لے۔ صبر کیا ہے؟ جذباتیت نہ کرے، ریئیکشنری نہ ہو، جب لوگ اشتعال دلائیں تو اشتعال میں نہ آئے، غصے میں نہ آئے، غصہ آ بھی جائے تو کنٹرول کر جائے، ہر طرح کے جھٹکے اور وار سہ جائے، کوئی جوابی کاروائی نہ کرے۔ ایسے میں، اور تتقو، اللہ سے ڈرے، کسی پہ زیادتی نہ کرے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہی دراصل بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، ایسے ہی شخص کے لیے جنت ہے، یہی وہ شخص ہے جو امتحان میں پورا اترتا ہے، ایسا ہی شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی کب کب؟ کوئی جان پہ مصیبت آ جائے، کوئی مال پہ آ جائے، لوگوں کی باتیں سننا پڑ جائیں، باتیں خواہ اپنوں کی ہوں یا پرایوں کی، ان سب باتوں کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ صبر اور تقوی. اس کو 1400 سال پرانی بات نہ سمجھے، اسے اپنی بات سمجھے. یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، دین کے رستے پہ چلنا آسان کر دے گی. تو اپنا کام کرنا ہے. اب دیکھیں کہ جب کوئی آپ کے خلاف مہار دارائی کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، تو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو جواب دینا شروع کر دیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی ساری قوت اس کام میں لگ جائے گی کہ دوسرے کو چپ کراؤں، اور اس نے چپ پھر بھی نہیں ہونا. اگر وہ پہلے کم بول رہا تھا تو آپ کے جواب دینے سے زیادہ بولنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں نا، تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے نا. اگر وہ وار کر رہا ہے اور آپ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں تو اس کا وار خالی جائے گا. لیکن اگر آپ سامنے آ گئے تو چوٹ بھی لگے گی، شور بھی ہوگا. اسے بولنے دیں، وار خالی جانے دیں، آگے نہیں آئے، اگنور کر دیں. اس میں صرف ایک نقصان ہے کہ کوئی کہے گا، دیکھا نا ڈر گئے، دیکھا نا دب گئے، تھے ہی جھوٹے، تھے ہی غلط، تھے ہی ایسے. جو جی چاہے تھے، جو پہلے اذیت تھی تھوڑی سی اس میں اور اضافہ کر دے گا، کر لے کوئی بات نہیں. لیکن جب آپ سامنے آئیں گے تو دو نقصان ہوں گے، ایک تو لگے گی نا، اور دوسرے شور ہوگا، دوسرے چونکیں گے. جب تالی بجتی تو کیا ہوتا، سب چونک کے دیکھتے، اچھا یہ کیا ہوا، یہ کون لڑے آپس میں، دیندار لڑے، او ہو یہی تو دیکھا ہم نے کہ دین تو صرف لڑاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دین کے کام کے لیے اٹھے اور پھر وہ لڑاکا نہ ہو، جھگڑالو نہ ہو. یہ دین ان کی زبانیں کھول دیتا ہے. تو ہم نے دین کو بھی بدنام نہیں کرنا. کوئی اگر کہہ دے ہمیں بزدل تو کہتا رہے، اس سے کیا ہوگا؟ کسی کے کچھ کہنے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی کوئی کہہ دے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کہنے سے کیا ہوتا ہے اگر انسان غور کرے. مثلا اگر مجھے کہیں جانا ہے اور میں یہاں بیٹھ کے، اچھا میں جاؤں گی، پھر یہ کروں گی، پھر اٹھوں گی، پھر بیٹھوں گی، اور بیٹھی اپنی جگہ، وہ صرف بولتی رہوں، بولنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. پہنچ جاتا ہے انسان بولنے سے. تو یاد رکھیں کہ کسی کی باتوں کے جواب میں بہت زیادہ اس کو اہمیت نہ دے، بہت زیادہ نوٹس نہ لے، بہت چپ کرانے کی کوشش نہ کرے. باتوں کا طوفان ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے، جو اٹھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، بس ختم. جو عمل ہوتا ہے وہ مضبوط اثرات چھوڑتا ہے. کل پرسوں ایسا ہوا کہ ایک اخبار میں انٹرویو آیا. اصل میں کوئی بھی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں پوچھنا، تو میں دے دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو دین کی تبلیغ کے نقطہ نظر سے کبھی میں نے انکار نہیں کیا. ہوا یہ کہ اس انٹرویو کے آنے کے بعد دو طرح کے ریئیکشن سامنے آئے ہیں. ایک طبقہ ہے کہ جو ان لوگوں میں سے ہے کہ جو قرآن اس طریقے سے سیکھنا چاہتا ہے، وہ مزید معلومات کر رہا ہے، وہ آنا چاہتا ہے. اور ایک ریئیکشن یہ سامنے آیا ہے کہ جو دیندار طبقے میں سے کچھ لوگوں نے شدید قسم کی تنقید کی کہ آپ نے کیوں کہا کہ میں کلاس میں قرآن پڑھاتے ہوئے تصویریں دکھاتی ہوں. میں نے کہا کہ تصویر جو ہے وہ صرف آپ نے کیوں سوچ لیا کہ وہ جاندار ہی کی ہوگی. مثلا خانہ کعبہ کی اگر تصویر دکھائی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نقش دکھایا جا رہا ہے، تو اس کو بولیں گے تو تصویر ہی. تو اس پر آپ اسے نیگیٹو معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ اور پھر اس طرح کی بے شمار باتیں، یعنی آدھا آدھا گھنٹہ ٹیلی فون پر سخت قسم کی اذیت والی باتیں سننا پڑی. اور اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بس ہاں یہ بات ایسے نہیں. لیکن مثلا جب ویڈیو کی بات ہوئی، اس میں میں نے کہا کہ جیسے کوئی پرندوں کے بارے میں یا نیچر کے بارے میں اگر کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت کو سامنے لانا ہے، یہ بھی ایک دین کا کام ہے. تو کہتے ہیں کہ تصویر تو حرام. میں نے کہا کہ اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض ویڈیو کی جو کھینچی ہوئی تصویر ہے اس کے جواز پر بات کرتے ہیں اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں. اور بات یہ ہے کہ جیسے انسان ایک آئینہ دیکھتا ہے، ایک شیشہ دیکھتا ہے، تو اس میں کیا آتا ہے؟ تصویر آتی ہے نا. تو اگر وہ اس میں روک لی جائے کہ آپ ہٹ بھی جائیں اور پھر بھی وہ وہاں رکی رہے, اور اس کا مقصد بھی ایک تعلیمی ہو, وہ مصوری نہیں, ہاتھ سے بنائی ہوئی نہیں, ایک عکس ہے. تو عکس کی حد تک کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا, اور خاص طور پر جب پرپس کچھ اس قسم کا ہو. لیکن جب کسی نے سننا نہ ہو تو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. اب ان ساری باتوں کو سن کر ایک ریئیکشن یہ ہوتا کہ ہم اس کے لمبے چوڑے دلائل اور جواب اور کچھ اور تیار کرتے, اور ایک یہ ہے کہ جو جس کا دل چاہے سوچے, کرے نہ کرے. ہم اگر کوئی بات اپنی اچھی نیت سے کرتے ہیں, اسلام کی تبلیغ ہی کے زمرے میں ایک بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر کوئی اسے ڈسٹارٹ کر دیتا ہے تو وہ خود جواب دے ہے, اگر کوئی غلط سمجھتا ہے تو وہ خود جواب دے ہے. ہماری کوشش مثلا میں یہاں ایک بات بول رہی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو پوری بات سمجھنا ہے اور اسے آپ کچھ سے کچھ بنا دیں, اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کہا کچھ جاتا ہے سمجھا کچھ جاتا ہے. بد نیتی کے ساتھ نہ بھی ہو, نیک نیتی سے بھی بعض اوقات بات الٹ سمجھ آتی. تو یہ انسانی کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, سب میں ہیں, مجھ میں بھی اوروں میں بھی, اور ہم سب ان کوتاہیوں کے ساتھ ہی زندہ ہیں, اور ان کوتاہیوں کے باوجود خوش رہنے کا جو گر ہے وہ یہ کہ دوسرے کی ہر خامی کو اگنور کر دیا جائے اور خوبی کو اپریشیٹ کیا جائے, خوش آمد نہ کی جائے لیکن انکریج کیا جائے, اور ایک دوسرے سے نیکی پہ تعاون کیا جائے, اگر کوئی غلطی ہے تو اس پہ تعاون نہ کیا جائے, جس کی غلطی ہے اسی کو بتا دیا جائے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, خیرخواہی اور ہمدردی ہو مسلمان کی مسلمان کے لیے, تو سب معاملے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب کوئی تنقید کرتا ہے تو سننے والے بھی اس کو اپنے خلاف ایک حملہ سمجھتے ہیں, کرنے والے بھی ایک موقع اور چانس سمجھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو دو چیزوں کا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے, خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تصبروا وتتقوا, اگر تمہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنا بھی ہے تو تتقوا کے ساتھ کرو, تقویٰ کے ساتھ, اللہ کے ڈر سے. ناروا, ناحق, جھوٹ بات نہ کہو. جس معاشرے کے اندر یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں وہاں بہت سی خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے, اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اور ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور جب اللہ نے لیا پختہ عہد ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے. کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ تم ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. کیا چیز دکھاؤ گے, بتاؤ گے لوگوں کو؟ حق بات, علم کی بات, تورات اور انجیل کی تعلیمات اہل کتاب کے لیے, اور خاص طور پر اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور صفات تھی ان کی طرف اشارہ ہے. یعنی عام طور پر تمام علم, اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علم تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, انہوں نے اس عہد کو, اس علم کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا, سب کچھ بھلا بیٹھے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں, یعنی دنیاوی مفادات کی خاطر. اچھا, یہ کون سے دنیاوی مفادات تھے جن کی خاطر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپا دی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل کتاب کے علماء کی ایک حیثیت تھی, ایک شان تھی, ایک مرتبہ اور مقام تھا. کہاں؟ اپنے لوگوں میں. اگرچہ وہ بہت سی غلط باتیں بھی ان کو بتا رہے تھے یا حق چھپا رہے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو وہ پہچان بھی گئے لیکن آپ کا ذکر پسند نہیں کرتے تھے, آپ کے بارے میں کسی کو بتاتے نہیں تھے. لوگ پوچھتے بھی تو حق چھپا جاتے تھے، کیوں کرتے تھے ایسا، وہ کون سا دنیاوی مفاد تھا جس کے جانے کا ڈر تھا ان کو کہ ان کی بزرگی، ان کی سیادت، ان کا نام، ان کی شان اور ان کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے وہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتے ہی نہ تھے. کوئی اور پوچھتا تو اس کو بھی کہتے نہیں، حق چھپا جاتے صرف اپنی شان بڑھانے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے اقرار کر لیا، یعنی یہودی علماء اگر اقرار کر لیتے کہ آپ سچے نبی ہیں، تو آپ تو وہ سارے حقائق کھول رہے تھے جو انہوں نے لوگوں سے چھپا رکھے تھے. تو اس طرح ان کے سب کرتوت کھل جاتے، ان کے عوام میں جب آگہی ہوتی تو وہ اپنے ہی علماء کو کوستے کہ یہ تم نے کیا کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے عوام میں نجات کے سستے نسخے مشہور کر رکھے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حقیقت کھولی، تو ان کے علماء اگر اس حقیقت کو مان جاتے تو اپنے ہی لوگوں کے آگے جھوٹے پڑتے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے اندر سے ان کی قدر و وقت ختم ہو جاتی. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، حق کو چھپا دیا. یہاں سے ایک اور بات ہم سب کے لیے بھی ہے، اہل علم کی ایک بڑی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس بھی حق کا علم ہو وہ کیا کرے، علم نافع کو لوگوں تک پہنچائیں، جس سے لوگوں کے عقائد، اعمال وغیرہ، اخلاق کی اصلاح ہو. اہل علم کی ذمہ داری کیا ہے کہ اچھی بات، علم نافع دوسروں تک لے جائیں، دنیاوی اغراض و مقاصد اور مفادات کی خاطر حق کو نہ چھپائیں. کہ لو اگر ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے تو پھر ہمیں خود بھی ڈھانکنا پڑے گا، تو اس لیے بہتر ہے خواہ پتہ بھی ہے کسی کو کچھ نہ بتاؤ تاکہ ہمارا اپنا عیب بھی چھپا رہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ علم کی روشنی جب پھوٹتی ہے، عام ہوتی ہے، تو بہت سے داغ دھبے نظر آنے لگتے ہیں جو پہلے کسی کو نظر نہیں آتے. لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، تو وہ ان کا معیار پھر یہ کتاب ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے الفاظ زبانی باتیں نہیں رہتی. اس سے وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں جنہوں نے خود ساختہ پیرلل دین ساتھ چلایا ہوا ہوتا ہے، اس کی نفی ہونے لگتی ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا، اللہ نے وعدہ لیا تھا اہل کتاب سے کہ جو حق میں تمہیں دے رہا ہوں اسے لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے اور اس کو چھپانا نہیں ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی جن سے علم کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا اور انہوں نے اس کو چھپا دیا. من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا. نہ تم گمان کرو، مت سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو وہ لائے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. یہاں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ یہود میں بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے کیے پر بہت خوش ہوتے، یفرحون بما اتوا، چھوٹا سا کام کر کے اس پر خوب یعنی ریاکاری کرتے، دکھاوا کرتے، خود باتیں بناتے. اور نہ صرف یہ کہ چھوٹی بات کے کرنے پر وہ خوش ہوتے بلکہ کیا چاہتے، وہ یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے تھے کہ اب ان کی ان کاموں پہ بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. دو چیزیں ہو گئی نا، نمبر ایک تو کیا جو انہوں نے کیا اس پر بہت پھولتے، یفرحون اکڑتے، اور دوسرے کیا چاہتے جو کیا نہیں اس پہ بھی تعریف ہو جائے. اب ہم خود سوچیں کہ ایسے شخص کا کردار کیا کردار ہے، ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے جو کام کچھ نہیں کرتا، یا تھوڑا سا کر کے بڑی بڑی ڈینگے مارتا ہے، یا پھر جو اس نے کیا نہیں اس پر بھی خود کریڈٹ لینا چاہتا ہے. یہ شخص خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے. یہ خود کا دھوکہ ہے نا کہ انسان اس بات پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے جو اس نے اچھا کام کیا ہی نہیں. آسمانی کتاب کے حامل کسی گروہ پہ جب زوال آتا ہے تو ان کے اندر ایسے ہی کردار پیدا ہو جاتے ہیں. جب حقیقی ایمان نہیں رہتا تو دکھاوے اور ریاکاری کا زور ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے قومی روایات اور نسلی تفاخر کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ دنیاوی کام کر کے اسے دینی کام ظاہر کرتے ہیں، بے دین ہو کر دیندار کہلانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کو اس کام کا کریڈٹ دیا جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. اپنے گھڑے ہوئے دین پہ چلتے ہیں اور اسے خدا کا دین بتاتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسے آخرت کا عنوان دیتے ہیں کہ یہ ہم نے آخرت کے لیے کیا، قومی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ امت وسط کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ دو رخی نفسیات ایسے ہی زوال یافتہ لوگوں کی عکاسی کرتی ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا حال یہی نہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے پر تو بڑا فخر ہے اور اس پر ہم تعریف بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا نام بلند ہو کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم صرف قومی مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں دین وغیرہ کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے سامنے کیا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے والدین یا ان کے والدین نسل در نسل بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کیا آتا ہے کہ زوال ہونے لگتا ہے، اہل علم اٹھ جاتے ہیں، اولاد کے پاس وہ علم نہیں رہتا. اولاد کیا کرتی ہے کہ صرف آبا و اجداد کے نام پر اپنا وقار اور اپنی شان بنانا چاہتی، خود انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا لیکن کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں کیونکہ وہ بڑوں کی اولاد ہیں. اللہ کے ہاں ایسی کوئی بڑائی نہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو دیندار طبقہ ہے، دیندار، اس کے اندر اپنی دینداری پر ایک فخر کی سی کیفیت پائی جاتی ہے، نظر آتی ہے. بعض اوقات وہ دین کی روح کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دین کے نام پر مفادات حاصل کرتے ہیں. بس ایسے خاندانوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جن کے آبا و اجداد بہت نیک لوگ تھے، بہت ولی اللہ، بہت بزرگ، کہ دنیا ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا، پھر آہستہ آہستہ زوال آیا. اولاد ایسی ہے کہ جو نماز تک نہیں پڑھتی، لیکن آبا و اجداد کی قبروں پر نذرانے وصول کرتی، ان کے گدی نشین ہو کر مال بٹورے جاتے ہیں اور اس پر باہر کی دنیا میں عیاشی کی جاتی ہے. کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی کہ ان کے باپ دادا واقعی نیک لوگ تھے اور خلق خدا کو بڑا فائدہ پہنچایا. اولاد نے باپ دادا جیسا بننے کی کوئی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ فرائض بھی چھوڑ دیے، لیکن باپ دادا کی قبروں کی خوب حفاظت کی، کیونکہ ان قبروں کے ذریعے انہیں دنیا کا فائدہ پہنچ رہا ہے. خود کو سید کہلاتے ہیں، ان کے آگے جھکا جاتا ہے، ان کے قدم چومے جاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ نماز تک نہیں پڑھتے. ہمارے معاشرے میں اس طرز عمل نے دین کو سخت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں سے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اخلاق اور ایمان اور کردار کے اعلی معیار پر فائز ہوں، لیکن وہ خود کچھ نہیں ہوتے، صرف آبا و اجداد کی نیک نامی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے فائدے کو. اسی قسم کا کردار یہود کا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، عمل ایک نہ کرتے، اللہ رسول اور کتابوں تک کی توہین کرتے، جیسے ابھی پیچھے آپ نے پڑھا، جھوٹ گھڑتے دین کے نام پر، خود ساختہ دین پھیلائے ہوئے ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار بھی ظاہر کرتے. بے دین ہونے کے باوجود اپنی شناخت دینداری کے نام سے. اللہ کے ہاں ایسی کسی دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو عمل سے دور ہو اور جس میں صرف نام ہو. جیسے وہ ایک فارسی کا محاورہ نا، پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ ہوتا تھا. یا ابھی بھی کبھی کبھی اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں فلاں نواب فلاں بادشاہ کی پوتی ہوں، فلاں کی پڑپوتی ہوں، فلاں سے ہمارا یہ رشتہ ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں. اور ان تمام رشتوں اور تعلق داریوں کو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک کریڈٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں. آپ کا اس میں کیا کمال کہ آپ کسی کی اولاد ہیں، اگر خود آپ کے اندر ایمان نہیں، خود آپ کے اندر کوئی کام نہیں. کیا آپ نے دنیا کے معاملات میں کبھی ایسے کیا کہ آپ کہیں کہ میرے والد ایک بہت بڑے سرجن تھے، لہذا مجھے بھی سرجن مانو؟ نہیں. جب تک آپ سرجری نہیں پڑھیں گے، آپ کو کون سرجن مانے گا؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہم کرتے، لیکن دین کے معاملات میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم خود جیسے بھی ہوں، ہمیں ایک کریڈٹ مل جائے نیک لوگوں کی اولاد ہونے کا. اللہ کے ہاں اس چیز کا کچھ بھی فائدہ نہیں. اسی لیے فرمایا، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، مت تم سمجھو ان کو کہ کامیاب ہونے والے ہیں عذاب سے، کہ عذاب سے بچ جائیں گے. کسی کے والدین خواہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، اگر اولاد نیک نہیں تو والدین کے بلبوتے پر وہ جنت میں نہیں جا سکتی. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہونے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.